Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihil kitab. Tamam tareefein Allah ki zaat ke liye jisne apne bande par kitab nazil farmayi. Wa lam yaj'al lahu iwaja, aur Allah taala ne is kitab mein koi tedhapan nahi rakha. Aaj ki گفتگو کا موضوع اور جہاں سے بات شروع کرنا ہے وہ سورہ کہف ہے، اور مجھے خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ سورہ کہف کا انتخاب کیا جائے اور اس میں جو مضامین اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں جو اس زمانے کی مناسبت سے ہیں ان کو بیان کیا جائے. یہ انتخاب سورہ کہف کا اگر ارادی طور پر ہے اور جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو نہایت مناسب بات کی گئی، اور اگر یہ اتفاق سے ہو گیا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا اچھا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے فساد اور فتنے ہیں ان کا تذکرہ اجمالاً اللہ نے اس سورہ کہف میں ارشاد فرمایا. اس سورہ کہف کے متعلق صحیح احادیث میں دو چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سورت کو، یعنی سورہ کہف کو، ہر جمعے کو پڑھا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان اسے ہر جمعے میں پڑھتا رہے گا اس کے لیے آئندہ ہفتے تک یہ سورت نور بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس کو جمعے کے دن تلاوت کرتا رہے گا تو اس کی برکت سے ایسا نور انسان میں پیدا ہو جائے گا کہ آئندہ ہفتے تک کے لیے خدا اس کی حفاظت کرے گا ان فتنوں سے جو فتنے اللہ نے اس سورت میں ذکر فرمائے ہیں. وہ کیا فتنے ہیں اور ان میں بڑا فتنہ کیا ہے، اس کی بات تو آگے آتی ہے، مگر یہ حدیث بالکل صحیح کتابوں میں آئی ہے، اور اسی لیے پرانے زمانے کے حضرات جو تھے وہ اپنی اولاد کو، بچوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ یہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے کے بعد اس آدمی کو ایک ایسا نور دیا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے تک وہ انسان اس نور میں دیکھتا ہے، اور وہ فتنے، جن فتنوں کا تذکرہ آتا ہے، ان سے وہ یقیناً محفوظ رہے گا اگر اس کا ایمان اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور ان چیزوں پر ہے. دوسری اہم بات جو احادیث میں آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کہف کے متعلق ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ عصم من دجال، جو انسان، من قرأ عشر آیات، جو اس سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے، پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال کے فتنے سے خدا اسے محفوظ رکھے گا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آخری 10 آیتیں روز پڑھتا رہے، انہیں حفظ کر لے، اس انسان کو دجال کے فتنے سے خدا محفوظ رکھے گا. تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے پڑھنے پر ارشاد فرمائے ہیں آپ نے، کہ جو آدمی ان 10 آیتوں کو پڑھتا رہے گا اسے خدا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو 3 روایات ہو گئیں. ایک روایت تو یہ ہوئی کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو پڑھتا رہے گا روزانہ، خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. دوسری روایت یہ ہو گئی کہ انہیں حفظ کر لے، زبانی یاد کر لے، تو خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور تیسری روایت یہ ہو گئی کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 10 آیات کو جو انسان حفظ کر لے گا خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا دجال کے ساتھ کوئی تعلق ہے. دجل اصل میں عربی میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو, اور داجل اس انسان کو کہتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے, ملمع سازی کرے, حقیقت کچھ ہو وہ لوگوں کو کچھ بتائے, بات کوئی اور ہو لوگوں کے سامنے کسی اور رنگ سے پیش کرے. کبھی کبھی بات ایک ہی ہوتی ہے اور بیان کرنے والا جس انداز سے اسے بیان کرتا ہے وہ اگر چاہے تو بہت بڑھ چڑھ کے وہ بات لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ اگر ٹرک کھیلنا چاہے لوگوں کے ساتھ کوئی گیم پلے کرے تو وہ اس بات کو بالکل معمولی بنا دیتا ہے. مگر بات جو در حقیقت سوچنے کی ہے وہ یہ کہ دجل اور فریب یہ کیا چیز, جو بیان کرتا ہے بات کرتا ہے یا اپنے عمل سے کسی چیز کا اظہار کرتا ہے وہ دجل اور فریب جو دیتا ہے, تو اچھے اچھے لوگ کسی دجل اور فریب میں آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے آئندہ جمعے تک خدا اس کو ایک نور دے دیتا ہے اور اس کی فتنے سے حفاظت کی جاتی ہے. تو محدثین کہتے ہیں شارحین کہ اس کا مطلب یہ ہے اسے ایسا نور مل جاتا ہے کہ ایک ہفتہ یہ جو اس کا گزرے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کوئی دھوکہ نہیں اسے دے سکے گا, کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے گا تو اللہ نے اس کو نور دے دیا ہے, وہ اس دھوکے کی تاریکی کو اس اندھیرے کو یہ روشنی مٹا دے گی اور یہ اس کی روشنی میں اپنا کام صحیح انجام دے گا. بات کہنے والے پہ ہوتا ہے, عمل کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو سامنے لا رہا ہے. اور آپ کا اور ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے اتنا دھوکا ہے, اتنا دھوکا ہے, خاص طور سے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں امریکہ میں اتنا بڑا دھوکا ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں حقیقت اس کی کچھ ہوتی ہے, اور یہاں آئے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا. پوری دنیا میں کبھی وہ ایک چیز کا شور مچاتے ہیں کہ فلاں بات ہو گئی فلاں چیز ہو گئی, یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ محض وہ ایک کیمرے کی ٹرک تھی, محض وہ ٹی وی پہ چند دنوں کے لیے دنیا پوری میں اچھال دی اور خود چپ کر کے بیٹھ گئے, حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ دجل ہے, یہ فریب جس کے امام اس وقت دنیا میں یہ اور پورا یورپ ہے, اور یہ ابتدائی چیزوں میں سے ہے, قیامت کی علامات میں سے یہ دجل اور فریب شروع ہوگا, حتیٰ کہ اس کا آخری مظہر اتم مکمل مظہر وہ دجال ہوگا, اور وہ بڑا دجال جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک قیامت تک آپ نے فرمایا کوئی اتنا بڑا فتنہ دنیا میں نہیں ہے جتنا وہ دجال کا بڑا فتنہ ہے, اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اگر تمہاری زندگی میں وہ کہیں آ جائے تو دیکھو خبردار اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا اس کے قریب نہ جانا. یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ تم میں سے کسی انسان نے اگر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ فتنہ اس وقت تک اسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنی لپیٹ میں نہ لے. یہ ہے حدیث. اس لیے جن چیزوں سے غرض نہیں ہے, جن فتنوں سے بحث نہیں ہے, جس سے کام نہیں ہے, خام خواہ اس فتنے کو نہ کھولے, اس فتنے کی طرف توجہ نہ دے, کہیں ایسے نہ ہو کہ اس میں پھنس جائے اور بعد میں پریشانی ہوتی رہے. ایک چیز غلط ہے کوئی معاشرے میں ہو رہی ہے اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے روکنا, تو آخر اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے کہ اس غلطی اس برائی کی بھی تحقیق کی جائے کہ آخر یہ برائی کیسے ہوتی ہے. علیہ باللہ کبھی اس برائی میں پڑ گیا آدمی وہ فتنہ سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ حدیث کے الفاظ بھی پورے ہو سکتے ہیں کہ وہ فتنہ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تمہیں بھی اپنے اندر نہ گھسیٹ لے. تو جو دجال ہے وہ سب سے بڑا فتنہ اس کائنات کا, اس کی ابتدا یہی ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں حقیقت کچھ ہوتی ہے. تو وہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کے پاس پانی ہوگا اور اس کے پانی کو قبول نہ کرنا در حقیقت آگ ہوگی, اور جس چیز کو وہ آگ دکھائے گا در حقیقت وہ پانی ہوگا, وہ انسان ہی ہوگا دجال لوگوں میں چلے پھرے گا، مگر یہ کہ اتنا بڑا دھوکہ وہ ہوگا کہ وہ جب خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں زمین پر خدا ہوں اور اس کے شواہد لوگوں کو بتلائے گا تو قومیں اس کے پیچھے لگ جائیں گی، اور سب سے بڑی قوم جو اس کا ساتھ دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہودی. آپ نے فرمایا تم دیکھو گے یہودی اس کے پیچھے چلیں. تو یہودیت ان کے ہاں اور ہمارے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں، تینوں کے ہاں یہ قدر تو مشترک ہے کہ آخری زمانے میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے، قیامت کے قرب میں وہی زندہ آ جائیں گے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی ہوئی اور پھانسی کے بعد 3 دن تک علی اعوذ باللہ جہنم میں رہے، 3 دن تک ان پہ عذاب ہوتا رہا، اور وہ عذاب در حقیقت ساری ان کی امت اور پوری انسانیت کا کفارہ ان 3 دنوں میں ہو گیا، اور اس کے بعد وہ زندہ کیے گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور مسیح اسی زمانے میں آئے گا، وہ مسیح دجال ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسح سے نکلا ہے. مسح کہتے ہیں نا چھونے کو، ہاتھ پھیرنے کو، تر ہاتھ اپ کر کے سر پہ پھیرتے ہیں، مسح کرتے ہیں. یہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مسح کرتے تھے، لوگوں کو چھوتے تھے تو بیمار درست ہو جاتا تھا، جسے پلبہری کا مرض ہو جاتا تھا، برس کا سفید داغ جسم پر پڑ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگاتے تھے، مرض دور ہو جاتا تھا اس انسان کا. ہم کہتے ہیں وہ مسیح ہیں. اور دوسرا مسیح سیاحت سے نکلا ہے، ساہ یسیح عربی میں کہتے ہیں زمین پر چلنا پھرنا. تو یہ دجال دوسرا، اس کا بھی نام مسیح ہے، لیکن یہ مسیح مسح کرنے والا نہیں، یہ چونکہ پوری دنیا گھوم جائے گا اس لیے اسے ہم کہتے ہیں وہ دجال ہوگا. مسیح دجال ایک، اور مسیح یسوع جو ہے اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو. یہ دو شخصیات کے ہم بھی قائل، عیسائی بھی قائل ہیں حتیٰ کہ، اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں آئیں گے اور اس کے ساتھ دجال بھی آئے گا. اور یہودی کہتے ہیں کہ دجال اور عیسیٰ آنا تو دونوں نے ہے، مگر وہ جو پہلے آیا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت علی اعوذ باللہ وہ دجال تھا. تو نتیجہ یہ کہ دوسرا کون ہے؟ تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے ان کے نزدیک وہ دجال ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے وہ جو حقیقتاً اب دجال آ رہا ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے اس کے پیروکار یہودی ہی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں رہ کر کام کریں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہودیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، کفر ختم ہو جائے گا. ان کے نام پر صلیب بنائی گئی ہے، وہی آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، اتنا توڑیں گے کہ دنیا میں صلیب کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کے ماننے والے مسلمان ہو جائیں گے یا اس سے پہلے پھر وہ مارے جائیں گے، اور اللہ کا دین غالب ہو کر پوری دنیا میں رہے گا. جو اللہ نے فرمایا نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے گا، اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا. تو یہ جو دجال کا فتنہ ہے اس فتنے کو اس صورت کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کو پڑھتا رہے گا اور اسے سمجھے گا کہ اللہ نے اس میں کیا چیز رکھی ہے تو وہ دجل سے فتنے سے محفوظ رہے گا. فتنے کی چیزیں ہیں، اس لیے مرکزی طور پر اس صورت میں اللہ نے 4 واقعات کو بیان فرمایا ہے. ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا بیان کیا، دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس شخص کا جو مشرق اور مغرب میں گھوم گیا تھا ایک بادشاہ، اور تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں ایک چیز پیش آ گئی تھی. اور چوتھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک حضرت ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کا دو، اور تیسرا واقعہ ان دو بھائیوں کا، ہاں جو باغ کے مالک تھے، اور وہ دو بھائی جو تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اللہ نے وہ بات چیت اس میں نقل کر دی ہے، اس میں ذکر فرما دیا ہے. تو مرکزی طور پر 4 مضامین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے، اور اس کو اللہ نے شروع یہاں سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حمد اور ثنا سے. تو ان 4 مضامین پر جب آپ غور کریں گے، آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صورت کا آخرت سے کتنا گہرا تعلق ہے، دجال سے کتنا گہرا تعلق ہے، فریب کی باتوں سے کیسا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کو بتلایا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے احوال اور وقائع آتے ہیں. اس سورت کا نزول بھی اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نظر جو ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ کا، اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں ان کی مخالفت میں بہت شدید تھے، اور اہل مکہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار بہت بڑے ہیں، بڑے عقل مند انسان ہیں. تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ تم لوگ کچھ کرو تاکہ اس فتنے کا علیہ باللہ خاتمہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھٹ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جس کتاب اور وحی کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے پہلے وحی اور کتاب کا دعویٰ یہودی کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ یہودیوں سے جا کر ملیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر اس آدمی کا قصہ کیا ہے. تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے. اس زمانے میں ہجرت تو ہوئی نہیں تھی، ہجرت تو بہت دیر سے ہوئی ہے اس کے بعد. تو وہ مدینہ منورہ جا کر یہودیوں سے ملے اور ان سے کہا کہ تم پر اللہ نے پہلے کتاب نازل کی تھی تورات، اور وہی تم پر آتی رہی ہے، تم ہمیں اس شخص کی خبر دو کہ یہ کیسا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں یا اس کے موافق ہو جائیں، اس کی بات مان لیں. ماننا تو خیر انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا اس طرح کر لو، تم ان کے پاس جاؤ اور تین آدمیوں کے بارے میں پوچھو، تین چیزوں کے بارے میں. اگر وہ ان سوالات کا جواب دے دے تو وہ خدا کا نبی ہے، اور اگر ان سوالات کا جواب وہ نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقبل بات کو بناتا ہے، علیعظب اللہ دھوکہ دیتا ہے. تو تم کیا کرو، اس انسان کو ختم کر دینا، مار دینا، خدا کی طرف سے کوئی گرفت تم پر نہیں ہوگی. اب دیکھیے اس میں بھی وہی بات تھی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ دھوکہ دینے والا شخص ہے تو تین چیزوں کو بتا نہیں سکے گا، اور اگر سچا ہے تو تینوں کو بتا دے گا. وہی دجل اور فریب کی بات انہوں نے بھی کی کہ وہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اگر فریب دیتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوگا کے بارے میں بتائیں کہ روح آخر کیا چیز ہے. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے قریش کو خبر سنائی، اور بڑے عجیب الفاظ انہوں نے کہے جو سیرت ابن ہشام وغیرہ اور جگہوں پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں ہم، جو بتا دے گی کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا. اور ان کا خیال یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں پڑھا لکھا ہے نہیں، اس آدمی نے علیہ باللہ جھوٹ ہی بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ تین چیزیں بتا دیں. قریش بہت خوش، عرب بہت خوش، اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ دونوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ تین چیزیں ہمیں بتا دیں، ہمارا آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ تینوں سوالات جو انہوں نے دہرائے تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اور یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل بتا دوں گا، تو یہی تھا کہ جبریل امین آئیں گے، ان سے پوچھوں گا، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتا دیں گے. نتیجہ اس نہ کہنے کا یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وہی نہیں آئی. وہ اگلے دن پھر آئے، انہوں نے کہا تم بتاؤ اب کیا بات ارشاد فرماتے. ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سچائی پہ مشتمل بات کہنی تھی. دوسرے دن پھر وہ آئے، تیسرے دن پھر وہ آئے، اور جب انہیں جواب نہیں ملا تو انہوں نے تو ڈھنڈورا پیٹ دیا پورے شہر میں کہ دیکھو جی آدمی جھوٹا ہو گیا. علیہ باللہ یہ کہتا تھا کل بتاؤں گا، تو اس سے تو کل بتایا ہی نہیں. اللہ کی بڑی گہری حکمت تھی اس میں، خدا کا بڑا ہی عجیب فیصلہ تھا یہ. 15 دن میں مکہ کے بچے بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جھوٹے ہو گئے، اور دیکھو ہماری بات کا جواب نہیں دے سکے. 15 دن کے بعد جبریل امین آئے ہیں، اور پوری صورت کو جب لے کر آئے ہیں اسے، اور وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ نے انہیں بلا کر جب یہ صورت پڑھی ہے تو پھر مکہ کے بچے بچے نے سن بھی لی، عورتوں تک نے سن لی. انہوں نے کہا اچھا خبر آئی ہے تو کیا خبر آئی ہے. وہ شہر میں ایک ماحول بن گیا نا کہ کوئی چیز بتا ہی نہیں رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اب جب چیز آئی تو وہ ایسی آئی کہ سب نے اسے سن لیا. اور اگر عام حالات میں یہ نازل ہو جاتی تو پھر اہل مکہ اسے نہ پڑھتے، اسے نہ سنتے. تو اللہ کی اتنی گہری حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچے کے زبان پر یہ سورت کروا دی، یعنی انہوں نے اسے پڑھا، اسے سنا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے اس میں بھی سورت میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اس سورہ کہف کو قیامت کے قرب کے احوال سے بڑا تعلق ہے، کیونکہ لوگوں میں دجل اور فریب جو عام ہو جائے گا تو وہ اس زمانے میں سے زیادہ اب کیا دجل اور فریب جو آگے کو بڑھے گا سو بڑھے گا. ہمارے زمانے میں یہ فریب عام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں تم چیزوں کو دیکھو گے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ جھوٹ پھیل جائے گا، جو فرمایا تھا جھوٹ پھیل جائے گا، اور آپ نے فرمایا اتنے جھوٹے ہو جائیں گے لوگ، اتنے جھوٹے ہو جائیں گے کہ کنبوں کے کنبے اور قبیلوں کے قبیلوں میں لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، مگر نہ تم دیکھو گے لوگ سب جھوٹ بولا کریں گے، اب تو قومیں جھوٹ بولتی ہیں، پوری پوری قومیں جھوٹ بولتی ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ جو اس قوم کا حال ہے یہ یہی تو حال ہے کہ وہ جھوٹ ہے سب کا سب، پتہ نہیں کس کو کس سے لڑا دیا، کتنا اسلحہ بیچ دیا، کیا کر دیا، وہ سب جھوٹ کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں، یہ احادیث اس زمانے میں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کو اب اگر غور سے پڑھ لیں اور اس کے مضامین سمجھ لیں تو غالباً بہت سے زندگی کے حقائق پر اتنی واضح چیزیں ہیں کہ انسان کا دماغ بدل جانا چاہیے، نقطۂ نگاہ اور سوچ اگر غلط ہے تو بدل جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے آغاز میں فرما دیا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا۔ تو اس سورت کا تعلق بنیادی طور پر ایک تو دجل اور فریب سے رہا، کوئی دینے کی کوشش کرے یا مسلمان اس میں کبھی مبتلا ہو جائے اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس سورت کا تعلق قیامت کی علامات سے رہا کہ قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے احوال کیسے ہو جاتے ہیں، تو تمہیں کبھی کوئی ایسی حالت پیش آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس سورت کی روشنی میں اپنا سفر طے کرنا ہے، اس سورت کی روشنی میں اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع اس بات سے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور اللہ نے یہاں پر سب سے پہلی بات اپنی تعریف سے شروع کی۔ در حقیقت کائنات میں جتنی بھی تعریفیں پائی جاتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے، کسی کے لیے جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی باغ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو اس باغ کو سجانے والا کون ہے، اس نباتات کو پرورش دینے والا کون ہے، بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو اس سے نرم و نازک کومپل کو نکالتا ہے، کھجور کی گٹھلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان بس لگا دے اپنی دانت سے چبا نہیں سکتا، اونٹ جیسا قد آور اور اتنا مضبوط جانور جب اونٹ کی گٹھلی چباتا ہے تو آواز نکل رہی ہوتی ہے اس کے دانتوں سے، اتنی سخت چیز، اور اس کی کومپل کو دیکھو کیسی نرم و نازک ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کو کر سکے۔ اسی طرح کوئی آدمی پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور حیرت اور استعجاب سے زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیسی عجیب چیز بنائی ہے۔ تو جتنی کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں در حقیقت سب کے رشتہ اور ناتا حمد و ثنا کا اگر جوڑا جائے تو وہ اللہ ہی جل شانہ سے جا ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کی ساری چیزوں کو بنایا جو قابل تعریف قابل ستائش ہیں۔ تو اس سے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی کے پاس علم ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، حسن ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ چاہے تو واپس دے لے، کچھ نہیں انسان کر سکتا، سب کی سب چیزیں اس ذات کی۔ تو اس لیے جب اپنی ذات کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پرائی چیزیں ہیں، مانگی ہوئی چیزیں ہیں، تو مانگی ہوئی چیزوں پہ کیا فخر کرنا، مانگی ہوئی چیزوں پہ کیا اترانا۔ مانگ لے کسی سے آدمی کوئی چیز، پین مانگ کے لکھنا شروع کر دے اور دوست کہیں کہ بڑا اچھا پین ہے یار، تو کہے ہاں آج ہی خریدا ہے بازار سے، تو ذرا بتاؤ لوگ کیا کہیں گے، دوسرے دن چوتھے دن جب پتہ چلے گا نا کہ اس کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ تو کسی سے مانگی بھی ہے۔ گاڑی دوست کہتے ہیں بڑی اچھی گاڑی لی ہے، کہتے ہیں ہاں بس ابھی شو روم سے نکلوایا ہے اسے، تو جس کو پتہ چلے گا کہ یہ شو روم سے تو نہیں، یہ تو کسی کی ہے اور یہ تو مانگ کے لی ہوئی ہے، تو بھلا بتاؤ کیا عزت رہے گی۔ اس لیے جتنے بھی دعوے کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میری اتنی طاقت، میرے پاس اتنی دولت، میں ایسا خوبصورت، میرے پاس علم، وہ اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہو سکتا کہ پرائی چیز ہے میاں تمہاری کیا چیز ہے، اللہ نے دی ہے اور اس پر اتنا اترا رہے ہو کہ تمہاری ہے، پتا اس دن چلے گا جس دن اللہ نے واپس دے لی۔ اسی سے ملتا جلتا پورا قصہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا، آگے غور۔ تو شروع یہاں سے کیا کہ جتنی حمد اور ستائش کی، جتنی تعریف کے قابل تم چیزیں دیکھتے ہو، اس پر غور کرو، یہ سب ظاہر کا پردہ ہے جس پہ تمہیں تصویریں نظر آ رہی ہیں، جس پہ تمہیں پتلیاں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں وہ پیچھے جو ہاتھ ہے نا انہیں چلا رہا، وہ سب کچھ ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس نے سب سے بڑے کام جو کیے ہیں اس کائنات پہ، عظیم ترین احسانات جو اللہ نے فرمائے ہیں ان میں سے یہ تھا کہ انزل علی عبدہ الکتاب، ایک احسان یہ فرمایا کہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا۔ اگر یہ کتاب نازل نہ کرتا اللہ تک پہنچنے کی راہ نہ ملتی، اگر یہ کتاب نازل نہ کرتا انسانیت کے مسائل حل نہ ہوتے، اور اگر یہ کتاب نہ ہوتی پوری دنیا برباد ہو جاتی اور کچھ پتہ نہ چلتا کہ اللہ تک کیسے پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دیکھو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور پھر اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اپنی سنت کا ارشاد فرمایا، ایک اس کتاب کا ارشاد فرمایا۔ تو علی عبدی ہی، اللہ نے فرمایا مجھے اپنے بندے پر نازل کی، تو وہ ہستی نہ ہوتی تو بھی ہدایت نہ ملتی، اور کتاب نہ ہوتی تو بھی ہدایت نہ ملتی، دونوں کا مجموعہ اور مرکب اللہ نے انسانیت پر احسان فرمایا کہ ہم نے دونوں چیزیں تمہیں دے دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا فرمایا، اور اسی وجہ سے حدیث میں آ گیا ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ اپنی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزت دیں گے جو اس پہ عمل کریں گی، اور قومیں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گی جب اس پہ عمل کو چھوڑ دیں گی۔ تو کتاب کا مسئلہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اتنی عجیب چیز ہے کہ وہ وحی کا نزول، وہ ساری کیفیات جب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو پڑھ کے کہ اللہ کا خاص کرم اور فیصلہ انسانوں کے بارے میں یہ ہوا کہ خدا ان چیزوں کے ذریعے ہدایت کے راستے کو قائم رکھے اور اپنے تک پہنچنے کی راہ لوگوں کو دے۔ اور اب جس ہستی پر نازل کی گئی، آپ ذرا وہ لفظ دیکھیں جو بدر میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فرمایا تھا دعا میں کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ اگر آج کے دن اس جماعت کو شکست ہو گئی، لن تعبد بعد ذلک ابدا، پھر قیامت تک کوئی آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے، یہ فرمان۔ اور ایک روایت کے الفاظ نسائی کے تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، جیسے کسی کو خاص کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، جیسے ایک ناز ہوتا ہے نا کسی کو کسی پہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا جملہ اسی زبان مبارک سے نکل سکتا تھا، کوئی اور کہے تو زبان اس کی کھینچ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آئندہ کوئی آپ کو یاد نہ کیا کرے تو پھر دے دیں شکست، ہو جائے فیصلہ۔ ایسے ہی یہ ہے مزاج کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ کی عبادت نہ ہو تو پھر ہو جائے شکست۔ مطلب یہ کہ ہم جو 313, 314, 315 یہاں آئے ہیں، بس ہم اس کائنات میں آخری لوگ ہیں جو آپ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ قائم ہے، اگر ہم مٹ جائیں گے آپ کی عبادت بھی دنیا میں اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا۔ یہ علی عبدہ، اللہ نے اپنے اس خاص بندے کے ذریعے ہدایت دی۔ اور پھر دیکھیے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ایڈیشن ساری کتابوں میں جو آیا ہے، زبور آئی، تورات، انجیل، سب سے آخر پر جو کتاب آئی ہے، اللہ نے کسی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، اس کتاب کو محفوظ رکھا، اور اللہ نے کسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ عجیب بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ محفوظ نہ رہنے کی وجہ وہ یہ کہ جن چیزوں کی حفاظت اللہ نے لوگوں کو ذمہ دے دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، لوگوں نے اسے برباد کر دیا۔ یہ پرانی بات، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے ان کے علماء سے یہ کہا، یہودیوں سے، عیسائیوں کے علماء سے، بمحتفظو، کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو انہوں نے جو حفاظت کی وہ سب کے سامنے ہے، اس صورت میں بھی بات آ جائے گی۔ اور قرآن اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا اس امت کے علماء سے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے، تو پھر قرآن میں بھی اختلاف پڑ جاتا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کر لیں گے، اور وہ حفاظت ایسی ہوئی ہے ایسی ہوئی ہے کہ 1500 برس تک 1300-1400 سال ہو گئے ہیں، ایک لفظ کا فرق کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس کو کیا کیا، کاؤنٹر چیکنگ کا حساب اللہ نے رکھ دیا، ایک طرف حفظ کرا دی صحابہ رضی اللہ عنہ کو، دوسری طرف وہ صفوں پہ لکھی گئی۔ اب جو صفوں پہ غلط کوئی غلطی کوئی لکھنے میں ہو گئی تو جسے حفظ تھی اس سے کارے بھی اسے صحیح کرو۔ اب بھی پرنٹنگ میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی نقطہ رہ گیا، شوشہ رہ گیا، تو حافظ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، اسے صحیح کر دو۔ اور اسی طرح اگر اس کے حافظ کو غلطی ہو جاتی ہے تراویح پڑھاتے ہوئے کہیں، تو پیچھے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی آپ نے غلط پڑھ دیا، اس طرح کر دو۔ اللہ نے ایسا نظام رکھ دیا۔ اور اس کی دوسری مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بیت المقدس جو بنا، مسجد اقصا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تجدید کی، جب اسے دوبارہ بنایا، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا، یا دوبارہ کیا کئی مرتبہ بنایا تھا، پھر اپنے دور میں انہوں نے بنایا اور اس کو بنیادوں سے اٹھایا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس گھر کی زیارت کے لیے جو آئے مسجد اقصا کی، اسے تین دعائیں انہوں نے مانگی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دیں کہ میرے بعد قیامت تک اتنی حکومت اچھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ایسی حکومت دے دیں۔ اور دوسری دعا انہوں نے اس کے متعلق کی کہ اللہ جو اس گھر کی زیارت کو آئے، یعنی مسجد اقصا میں آ کر نماز پڑھے، قیومن ولدت ہو امو، اسے اتنا پاک کر دے یہاں سے واپسی کے وقت کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا دنیا میں کہیں سے بھی، ہم اسے اتنا ہی پاک کر دیں گے۔ تو یہ دعا اس مسجد اقصا کے بارے میں قبول ہوئی، مگر اس مسجد اقصا کی حفاظت اللہ نے انسانوں سے کہا کہ تم خود کر لینا، اور انسانوں نے پھر جو حفاظت کی ہے تو یہودیوں نے اسے فتح کر لیا، پھر عیسائی آئے تو انہوں نے یہودیوں سے چھین لی، پھر مسلمان آ گئے، مسلمانوں نے چھین لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ تو یہ الغرض یہ قصہ چلتا ہی رہا، کیونکہ اللہ نے وہ حفاظت لوگوں کو دے دی تھی، اس کے مقابلے میں بیت اللہ کی بات جب آئی ہے تو اللہ نے فرمایا قیام للناس، ہم نے پوری انسانیت کے قائم رہنے کی علامت اسے بنایا، ہم اس کی حفاظت کریں بیت اللہ، پورے انسانیت، انسان دنیا میں اس وقت تک بسیں گے جب تک یہ بیت اللہ قائم رہے گا، اور جس دن یہ گر جائے گا اس کے بعد انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں گویا کانی انظر الیہ، گویا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے سے قد کا ہے اور خوب موٹا تازہ ہے، اور پنڈلیاں اس کے پاؤں سے اوپر کا حصہ وہ بہت مضبوط ہے، اور آپ نے فرمایا وہ حبشہ سے چلے گا اور آ کر اس بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، علیہ باللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو بس پھر اس کے بعد قیامت کا انتظار ایسے ہی کر لینا جس طرح کہ مدت پوری ہو جائے اور معلوم نہیں صبح کو جنم دے دے کوئی اپنے بچے کو یا شام کو جنم دے دے، بس اس طرح پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس بیت اللہ کو اللہ نے لوگوں کے سپرد نہیں کیا، وگرنا یہاں بھی یہی ہوتا کہ لوگ فتح کرتے یہ ہوتا یہ ہوتا۔ تو اللہ نے اپنی کتاب جو آخری چیز بھیجی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہی کر دیا کہ اس کی کاؤنٹر چیکنگ ہر زمانے میں ہوتی رہی، دوسرے اس کتاب کی حفاظت ذمہ داری خدا نے خود لے لی کہ اب دنیا میں کچھ ہو جائے ہم اس کتاب کو محفوظ رکھیں گے، تم کچھ کر لو ہم نے اس کتاب کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں رہی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے غیر معمولی طور پر محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر ہیں، کل دونوں میں 570-580 سال کا فاصلہ پایا جاتا ہے ان کے متعلق، اور تو اور اب انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ یہ سب لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی زندگی کا 1.5 صفحے سے زیادہ کچھ محفوظ نہیں ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو کئی چل رہے ہیں کہ کیا تھی حقیقت اور کیا نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ عالم یہ ہے کہ اگر انہوں نے مسواک رکھی ہے تو راوی یہ بھی کہتا ہے حدیث کا کہ مسواک کیسے رکھی تھی، مسواک کی ہے تو کیسے کی تھی، کھانا کھایا ہے تو کیسے کھایا تھا، پانی کیسے پیا تھا، کپڑے کیسے بدلے تھے، قوموں کے فیصلے کیسے کیے تھے، جہاد میں کیا تھے، سیاسی مہم کیا تھی، کوئی اس حیات طیبہ کا پہلو ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوا کرتے ہیں، گھر کی نجی زندگی ہے، پرائیویٹ لائف، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے ذریعے سے اپنی حکمت بالغہ کے تحت بیان فرما دیا اور بیان کروا دیا، تاکہ لوگوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے، قیامت تک آنے کے لیے وہ ہدایت بن جائے۔ تو ہدایت مرکب ہو گئی ایک آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی سنت مبارکہ سے، اور دوسرے اس قرآن پاک سے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منضبط فرما دیا۔ کیا بھی یہی ذکر ہے کہ انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے اس بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا۔ اب کتاب کی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس میں ہم نے کوئی چیز ٹیڑھی نہیں رکھی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بالکل سیدھی راہ رکھی ہے۔ آپ اور ہم پانچ وقت دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے دیجیے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لم یجعل اللہ عوجا، ہم نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ اسی لیے اس کتاب کے ساتھ اس امت کا اتنا گہرا تعلق جوڑ دیا گیا کہ پہلے دن آغاز میں فرمایا کہ پڑھ کہ کرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تعلیم دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے اپنی کتاب کے متعلق فرمایا یتلون حق تلاوت، اور ہمارے بندے قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ حق ادا کر دیتے ہیں اس کے پڑھنے کا۔ اللہ نے اسی کے متعلق فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آپ پڑھا کیجئے اس کے جو آداب اور قواعد ہیں ان کے مطابق۔ اللہ نے پھر اسی کتاب کی طرف لوگوں کی بار بار توجہ دلائی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ تصور کیجئے قیامت میں بھی یہی ہے اور قبر میں بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں عذاب کے فرشتے ایک آدمی کے پاس آئیں گے اور اس سے بات پوچھیں گے، اور جن چیزوں میں کمی ہوگی جب عذاب دینا چاہیں گے تو اللہ کی کتاب آ جائے گی، اور وہ کہے گی کہ نہیں یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ تو میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے فرشتے جائیں گے واپس، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ بات ہے، یہ میرا بندہ قرآن کو زیادہ پڑھتا تھا، چھوڑ دو ہم نے اسے معاف کیا۔ قبر میں بھی یہ پھر معاملہ اس کے ساتھ جڑا رہا۔ قبر تو ایک چیز ہے، حتیٰ کہ جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، حافظ تھے۔ اب تصور کریں یہ کیا بات، یہ بات کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انہیں بٹھا دیں گے جنت میں اور ان سے پوچھیں گے کہ میرے بندو تم پر کیا انعام کرو، تم میری کتاب کو دنیا میں پڑھتے رہے ہو، میں تم سے اتنا خوش ہوں، تمہیں کیا دوں؟ تو کہیں گے اللہ آپ اگر ہم سے خوش ہیں بس یہ سب سے آخری چیز، جنت میں پہنچ گئے اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کہیں گے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے اور میری مخلوق میرے بندے تم سے سنتے تھے، آج کے دن میں اللہ خود پڑھوں گا اور تم مجھ سے سنو۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اور وہ اللہ کے بندے سنیں گے۔ اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ تعالیٰ شانو خود اس کتاب کو پڑھ کر اپنے بندوں کو سنائیں؟ اتنی صحیح کتاب، اللہ فرماتے ہیں لم یجعل لہ عوجا، اس کتاب میں ہم نے ذرہ برابر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل سیدھی ہم تک لے آتی ہے، بالکل صحیح انسان اس پر عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے۔ اسی لیے ہر سال دو مرتبہ پورے قرآن کو پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر سال دو مرتبہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا اول سے آخر تک یہ سنت موقعہ ہے، اور اگر کوئی انسان نہیں پڑھے گا سال میں دو مرتبہ تو وہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال، وفات سے پہلے جو رمضان آیا ہے، ربیع الاول میں انتقال فرمایا ہے، رمضان جو آیا تھا اس سے پہلے آخری رمضان حیات طیبہ کا جو تھا، جبریل امین کو دو مرتبہ قرآن سنایا ہے، دو مرتبہ ان سے سنائے، تو آخری بالفعل تو یہی ہوا کہ دو مرتبہ پہ بات ٹھہری، تو دو مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اور افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ بیس بیس تیس تیس سال عمر ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اور ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور رونا کیا روئے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی 80% سے زیادہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھے، کیونکہ وہاں پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے نا، جو دستخط نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ریٹ آف ایجوکیشن وہ 20% بھی نہیں، تو جس قوم میں، امت میں 80% لوگ قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے، ان پر بھی آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے اور انہیں بھی اسلامی حکومت کے لیے سڑکوں پر لانا ہے اور نعرے، انہیں پہلے تعلیم تو اللہ کے بندوں دے دو، وہ قرآن تو پڑھ لیں، اللہ کی کتاب تو پڑھ لیں۔ اتنا بھی نہیں ہے تو کیا مطلب ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں اپنے دور میں کانفرنس منعقد کی اور پاکستان کے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے مطلب جو اوپر کے لوگ سمجھے جاتے تھے، سب کو انہوں نے بلایا، اور ان میں جج بہت زیادہ تھے، وکیل بہت زیادہ تھے، اور حدود آرڈیننس نافذ کرنا تھا جنرل صاحب نے، تو اس میں تقریر کا جب موقع آیا حدود آرڈیننس کی، وہ چاہتے تھے تعریف کریں لوگ، تو ایک تقریر ان میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے مفتی محمود صاحب کی تقریر تھی، تو مفتی صاحب نے ایک عجیب جملہ اس میں کہا، انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب، یہ جتنے جج اور وکیل آپ نے بلائے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسلام نافذ کریں، کم سے کم انہیں ناظرہ قرآن تو پڑھنا سکھا دیں، جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور امر واقعہ یہ، ایک جج سے ہماری ملاقات بہت عرصے کے بعد پھر ہوئی، تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے، کہنے کہ ہاں انگلش میں پڑھتا ہوں، تو عربی میں قرآن بھی نہ پڑھنا آئے، مگر یہ کہ اس کو بھی اگر یہ کہیں کہ مطلب دنیا کی کسی بات کا آپ اس سے پوچھیں، اس میں چاہے وہ ماسٹر ہو جائے، مگر قرآن پاک اس سے اتنی دوری، اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح راہ ہے، ولم یجعل اللہ وجہ، اس میں ہم نے کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ایک اور صفت اس کی بیان کی اور فرمایا قیمن، یہ قرآن ایسا ہے جو قیم ہے، سردار ہے۔ قیم کس کو کہتے ہیں؟ آقا کو کہتے ہیں، شوہر اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے قیم ہوتا ہے پورے گھرانے کا، پورے خاندان کا، کہ اس کی وجہ سے سارا کام چلتا رہتا ہے، وہ مرکزی شخصیت ہوتی ہے، بیوی بھی اگر اس کی اطاعت کرے، بچے بھی اطاعت کریں، اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا، شریف شرفا کے یہاں جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں شوہر کا بڑا مقام ہوتا ہے، شوہر کی بڑی عزت ہوتی ہے، قیم ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی یہ کتاب، خدا کی یہ کتاب قیم ہے، یا تو مفسرین کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ قیم ہے، لوگوں کو سیدھا رکھتی ہے، جس چیز میں تمہیں شک ہو جائے، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اس کتاب کی طرف رجوع کرو، یہ کتاب تمہیں سیدھا رکھے گی، تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کسی پہ اس نے اعتراض کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ نے درہ اٹھا لیا اسے مارنے کے لیے کہ میری سلطنت میں کہاں غیر قانونی کام ہوا ہے، میری حکومت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھ دی اور اس نے کہا امیر المومنین، اللہ نے فرمایا کہ خذ العفو، معاف کر دیا کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ وعارض عن الجاہلین، بے وقوفوں سے درگزر کیا کرو، بے وقوفی سے جو کوئی بات کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ رکھ دیا اور جو بات اس نے بیان کیا، راوی نے کہتا ہے کہ لو طلع علیہ الآیہ، جب قرآن کی کوئی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ دی جاتی تھی، واللہ ما جا وزہا عمر، خدا کی قسم پھر عمر نہیں بولتے تھے، کان وقافا عند حدود اللہ، خدا کی کتاب کی بات جب آتی تھی تو عمر بالکل نرم پڑ جاتے تھے، بالکل ایسے جیسے یہ انسان ہی بدل گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے قیمن، یہ فیصلے کر دیتی ہے، سیدھا کر کے رکھتی ہے لوگوں کو، کوئی ٹیڑھا پن آنے نہیں دیتی۔ تو جب اللہ کی کتاب سے لوگ ہٹتے ہیں پھر ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے۔ قیم سیدھا رکھتی ہے لوگوں کو، جتنے معاملات ہیں ان میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے پانچویں بارے میں آ گیا، چھٹے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز میں لوگوں کا اختلاف ہے، فلا وربک، اور ہرگز نہیں، وربکا، اور تیرے پروردگار کی قسم نہیں، لا یؤمنون، کبھی بھی لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموا فیما، یہاں تک کہ آپ کا فیصلہ مانیں اپنے اختلافات میں، جس پہ اختلاف ہو جاتا ہے آپ کے پاس آئیں اور آپ فیصلہ کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے اس کتاب سے، تو دیکھیے اللہ نے اس کتاب کی ایک صفت یہ بیان کر دی کہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، پھر اس پہ مزید اضافہ کر دیا کہ بالکل سیدھی رکھتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی مفسرین نے بیان کی، وہ کہتے ہیں قیمن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی آج تک جتنی وحی دنیا میں نازل ہوئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جتنی چیزیں ہیں، قیامت کے قریب اللہ کو علم تھا نا کہ تورات میں گڑبڑ ہوگی، انجیل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں گے، ہر کتاب کو، ہر وحی کو اس کتاب پر پیش کرو، یہ کسوٹی ہے اور معیار ہے، جو چیز یہ کہتی ہے سیدھی ہے وہ سیدھی ہے، جو یہ کہتے ہیں غلط ہے سو غلط۔ عیسائیت دنیا میں پھیل رہی ہے، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں عیسائی، کسی بھی وجہ سے عیسائی ہو رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں انجیل ہمارے پاس ہے، تورات ہمارے پاس ہے، کیا پیمانہ ہے بھائی؟ پیمانہ اللہ نے خود مقرر کر دیا، اللہ نے فرمایا قیمن، یہ ہماری کتاب اصل میں پیمانہ ہے، ان ساری کتابوں میں جو چیز دیکھتے ہو اگر یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے تو وہ ہم نے کہی ہے، اور اگر یہ کتاب کہہ دیتی ہے کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں بیان کر دیں کہ نہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، اور دوسری بات یہ فرما دی کہ بالکل صحیح لوگوں کو یہ رکھتی ہے، اللہ کی ساری کتابوں پر قیم خدا نے اسے مقرر کیا۔ پھر اس کا مقصد کیا؟ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں تو قرآن قیامت کے قریب اس کا مقصد مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھو قیامت کے قریب ٹیڑھے ٹیڑھے راستے بھی نکلیں گے، الٹی باتیں بھی پیدا ہوں گی، خود اس امت میں فرقے بن جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ دنیا میں عیسائیت جو پھیل رہی ہے، یہودیت، ہر کوئی کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، تو ہم تمہیں صاف بات بتا دیتے ہیں کہ ہم صحیح بات جو نازل کر رہے ہیں، بس اس پہ ہر چیز کو پیش کرتے رہو۔ ایک آدمی مارکیٹ میں لاتا ہے سونا اور کہتا ہے کہ یہ سونا اصل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس سونا اصل ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ لے جا کر کسوٹی پہ پرکھوا دیتے ہیں اسے، آپ کٹھالی میں لے جاتے ہیں، کسی سنار کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کٹھالی میں اسے جب چڑھاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ کتنا سونا ہے اور کتنی کھوٹ ہے اس میں۔ یہ اللہ کی کتاب ہر چیز کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، وحی کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے قیم بن گئی۔ لینزیرا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ڈرائے، بأسن شدیدن، شدید عذاب سے، من لدن ہو، جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو اسے نہیں مانتے، یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی اس کے علاوہ طریقوں پر بسر کر لی ہے، یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جی کیوں رہے ہیں، مرنا کیوں ہے، آگے کیا ہوگا، بس انہیں یہ پتا ہے جو قرآن پاک میں ایک جگہ آیا، اللہ نے فرمایا یا قلون، وہ کھاتے پیتے ہیں، ویتمتعون، اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ایک جگہ فرمایا کما یا قل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، بس ان کی زندگی کھانا پینا اپنی خواہشات، ان تین دائروں میں گھومتی رہتی ہے، اور آگے فرمایا والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بہت کافی ہے ان کے لیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ باسن شدید من لدن ہو، اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، اور بڑی شدید گرفت۔ کسی آدمی کو معصیت پہ، نافرمانی پہ اللہ دیتا چلا جائے اور وہ آدمی اس کے باوجود فکر نہ کرے، غور نہ کرے، اس جیسا بے وقوف دنیا میں کوئی، خدا کی ہمیشہ نافرمانی کرتا رہے اور اس کے باوجود اللہ اسے چیزیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اس جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ حدیث میں مخدوع النقل، وہ عقل سے فارغ ہو گیا جس انسان کو، مغصیہ علیہ دنیا، علیہ دنیا، یہ